الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات. ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی یہ آٹھویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں، اور جو آیات میں نے منتخب کی وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں. گزشتہ مجلسوں کا مختصر سا خلاصہ، ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فاتحہ میں جو کچھ ہے اس کی تفسیر ہم کو پوری قرآن میں ملتی ہے. اسی بنیاد پر سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے دو مجالس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ بسم اللہ سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہی خلقت کا سبب بنی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب انسان اس بات کو درک کر لیتا ہے، جس طریقے سے کہ قرآن کی آیت آئی ہے کہ رسول ایمان لے آئے وہ چیز جس جو ان پر بھیجی گئی تھی اور مومنین بھی، تو جب روح رسول اس بلندی کو پا لیتی ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمدللہ آتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی تمام خوبیاں اللہ کی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا کہ یہ سب خوبیاں رکھنے والا اگر ہے تو سب خوبیاں رکھنے والے کی ہم جب حمد کر رہے ہیں تو اس کی عبادت بھی فقط کریں گے اور فقط اسی سے مانگیں گے. اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں ہم نے کہا کہ جب ہم کو پتا چل گیا کہ ایک ایسی قدرت ہے جو سب کچھ ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے سب کچھ مانگا جائے گا. تو سب کچھ مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم پر اگر ہدایت ہو جائے گی تو ہمیں دنیا اور آخرت مل جائے گی، ہم شرک سے منزہ ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اور نتیجتاً ہم کو وہ سب کچھ مل جائے گا. اشارے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نعمت ہائے الہی کے مصداق ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں. اس کے مصداق قرآن کی ہم نے دوسری آیتوں کے بارے میں بتا کر کہا کہ اس کے مصداق یا انبیاء ہیں یا مرسلین ہیں یا صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں. تو انعمت علیہم جو ہے وہ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے جڑ جائیں، اور جیسے قرآن کہتا ہے یہ بہترین رفیق ہیں قیامت کے دن جب جنت میں ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا. حسنا ہاؤلاء رفیقا، یہ تو بہت اچھے ہیں بعنوان رفیق. تو یہ بات اس کی ہو گئی. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جو طاقتور لوگ ہیں، عقل کے ساتھ ان کے پاس قدرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن ہدایت کو جب وہ ترجیح دیتے ہیں ہدایت پر جب وہ ترجیح دیتے ہیں گمراہی کو، تو وہ لوگ مغضوب علیہم بن جاتے ہیں. سبب یہ ہے کہ ان کے پاس خود کو ہدایت کر کے دوسروں تک ہدایت پہنچانے کی صلاحیت تھی, انہوں نے دنیا کے خاطر اپنے کو گمراہی کی طرف لگا دیا اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف بلاتے رہے. تو یہ غیر المغضوبوں سے مراد جو ہے, جو مغضوب علیہم ہے اس سے مراد مشرکین, منافقین, اور عمومی عنوان سے اگر آپ دیکھا جائے تو کافرین. تو یہ کیٹیگری ہو گئی. ضالین وہ تھے کہ جو قدرت خود زیادہ نہیں رکھتے تھے لیکن غلط راستے پر چل پڑے. تو یہ چھوٹے لوگ ہوتے تھے کہ جس میں گمراہی کی قدرت نہیں رہتی تھی, خود گمراہ ہو جاتے تھے, یعنی پیرو بن جاتے تھے. تو نہ ہم کو ان میں سے بنا, اگر ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں تو ہم وہ نہیں چاہتے, تو ہم کو مغضوب علیہم میں نہ رکھنا. اور اگر ہم اتنے توانا نہیں ہیں, ہم خود گمراہ ہو سکتے ہیں, تو ان میں بھی نہ رکھنا, ضالین میں بھی نہ رکھنا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی سورہ بقرہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. میں نے کہا کہ یہ حروف مقطعہ ہیں, ان کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے. حروف اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پیام پہنچایا جا سکے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی الف بے تے سے کو لے کر قرآن بنائی ہے. را میٹیریل اللہ کے پاس, انسانوں کے پاس کامن ہے. را میٹیریل انسانوں کے پاس اور اللہ کے پاس کامن ہے. الف بے تے سے ہمارے درمیان بھی ہے. قرآن کی اور آیتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. را میٹیریل ہمارا اور اللہ کا کامن ہے. اللہ نے اسی الف بے تے سے قرآن بنا دیا, اور ہم کو وہ چیلنج کرتا ہے کہ انس اور جن مل جائیں تو اس کا برابر نہیں لا سکتے, ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے. جب آپ دیکھتے ہیں سورہ, سب سے چھوٹا سورہ سورہ انا تینا ہے, وہ تک بھی نہیں لا سکتے. یہ چیلنج قرآن کا آج بھی ہمارے پاس ہے. اگر کوئی اٹمپٹ کرنا چاہتا ہے تو کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جن اور انس مل کر ایک دوسرے کا سہارا بن کر بھی کریں گے تو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بات روح کی ہے, بلندی کی ہے, اور روح کو انسپائر کرنے والی چیز وہ ہو سکتی ہے جو روح کی خالق ہے. اور اللہ نے کیونکہ روح انسانی کو خلق کیا تو اس کو ہدایت دینے کی قدرت فقط اسی میں ہے. کوئی اور اگر کوشش کرے گا تو فقط گمراہی کے کچھ نہیں دے سکتا, اس لیے کیونکہ قرآن ہدایت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان علینا للہدا, یقیناً ہم ہی پر ہدایت کا دار و مدار ہے. تو جب ہدایت کا دار و مرا اللہ کی بلندیوں کا نتیجہ ہے, اور قرآن اس بلندی سے نازل ہوئی ہے, وہ بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا. سب سے اعلی روح جو روح ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, فقط اس قابل بن سکتی ہے کہ وہ پیام کو لے لے. پیام ایجاد کرنے کا تو خود روح رسول کے پاس قدرت نہیں ہے. ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, اسی کی دلیل ہے کہ رسول اپنی گفتگو اپنے ہوا سے نہیں کرتے, فقط وحی کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں. تو اعلیٰ ترین روح قرآن لے سکتی ہے, اس سے کم روحیں قرآن بنائیں گے تو کیسے ہوگا؟ صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بات بالکل واضح ہوتے جا رہی ہے. یہ قرآن جو آئی ہے اس کے بارے میں ابتدا میں لا ریب فی کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ریب اس میں نہیں ہے. اللہ کی ذات میں سوائے علم کے کچھ ہو نہیں سکتا. جب ذات میں کوئی شک نہیں ہے, ذات میں کوئی کمزوری نہیں ہے, تو جب ذات سے کتاب نازل ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو اس میں ریب کی گنجائش بھی نہیں رہے گی. بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہے. شک اگر ہوگا تو ہمارے طرف سے ہوگا کہ ہم اللہ کے وجود کے بارے میں شک کرنے لگیں گے. کب کرنے لگیں گے؟ کہ جب ہمارے گناہ بڑھ جائیں گے اور ہماری اچھائیاں گھٹ جائیں گی اور گناہوں کی شدت ہم کو اپنی روح کی کیفیت سے دور کر دیں گی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ کے مصداق بنیں گے. ان کا نتیجہ جنہوں نے برائی پیشہ کیا تھا وہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. نشانیوں کا انکار کرنے کے نتیجے میں شک میں پڑ گئے اللہ کے بارے میں, جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے افی اللہ شک کن فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا. جب کوئی چیز کسی جانور پر گرتی ہے, مثال میں کتے کی دیتا ہوں, اگر درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور اوپر سے پھل گر جائے, وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اس کی طرف وہ پھینکا ہے, یا اگر کوئی بچہ اس کی طرف پتھر پھینکتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ پتھر خود سے خود نہیں آیا ہے, تو پتھر جو اس کی پاس سے گزرا وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا, اس سورس کو دیکھتا ہے کہ کہاں سے وہ آیا. یہ جانور میں دکھتا ہے آپ کو, پھل گرے, پھل تو خود بخود گرا ہے, لیکن اس کو یہ اندازہ ہے کہ کوئی چیز ارادے سے مجھ پر چیز پھینک سکتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا درخت. درخت کا ارادہ نہیں ہے مگر اس کا ذہن اس بات پر جاتا ہے کہ کوئی ارادے سے ہی پھینکا ہوگا, اس لیے وہ بھونکتا ہے اوپر. انسان کی حالت یہ ہوتی ہے, یہاں تک آ گیا, اربوں اربوں ریئیکشنز ایک ایک سیکنڈ میں ہو رہے ہیں. جانور یہ ہے کہ ایک حرکت پر کوئی عاقل کو سمجھدار کو امیجن کر رہا ہے, یہ انسان کیسا کہ جو بلینوں کازز کو دیکھ رہا ہے, اسباب کو دیکھ رہا ہے لیکن خالق کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. سبب کیا ہے؟ گناہوں کا جب انبار بڑھ جاتا ہے نشانیاں الہی کی ختم ہوتی ہیں, ریب اللہ کی طرف سے نہیں ہے, شک و شبہ انسان کے ذہن کی خواہشات کی پیر بھی کا نتیجہ ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو لا ریبہ فی, اللہ کے طرف سے رحمت پوری بنا شک کے, کیونکہ شک کے ساتھ ہدایت کا ہونا معنی نہیں رکھتا. ویسے ہی انسان بغیر ہدایت کے شک میں تھا, ہدایت کے بعد بھی شک ہو وہ ممکن نہیں ہو سکتا, تو ریب نہیں ہے. ہدل للمتقین, یہ کتاب ہدل ہے, ہدایت ہے متقین کے لیے. مالک متقین کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ تو تقوی اختیار کر چکے ہیں, یہ تو تقوی اختیار کر چکے ہیں, ان کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ چھوٹی سی مثال جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے دے رہا ہوں. گاڑی کو اسٹارٹ ہونے کے لیے انجن کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر انجن سٹارٹ کر لیا جائے تو آپ بتلا دیجئے کہ اگر گاڑی ہے, انجن چل رہا ہو, پورا پرفیکٹ ہے, اگنیشن صحیح ہے, کاربوریٹر صحیح ہے, پیٹرول صحیح ہے, اپنی جگہ انجن سٹارٹ ہو گیا ہے, اب پہیوں کی ضرورت, اب سٹیئرنگ کی ضرورت, کلچ کی ضرورت, بریک کی ضرورت, ایکسلریٹر کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے, ایمان آ چکا ہے, تقوی آ چکا ہے, تقوی آ چکا ہے, لیکن تقوی آنے کے بعد دنیا میں کیسے چلے گا؟ دنیا میں چلانے کے لیے, اس لیے قرآن ہدل للناس ایک لیول پر ہے, گاڑی سٹارٹ کرواتا ہے, دوسرے لیول پر گاڑی چلاتا ہے, متقین کی گاڑی چلاتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تقوی والے کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت نہیں تقوی رکھنے والے کے. گاڑی کو جب سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے, جس گاڑی کا انجن ہی سٹارٹ نہ ہوا ہو اس کے لیے نہ پہیوں کی ضرورت ہے کیونکہ کام نہیں آئیں گے, اور نہ ہی کوئی اور چیز کی ضرورت ہے کیونکہ کام نہیں آئیں گے. چلتی ہوئی گاڑی, سٹارٹ شدہ انجن محتاج ہے ان سب کے لیے. تو جس طریقے سے ریب نہیں ہے تو کتاب ہونا چاہیے ایسی شکل کی کہ جو دنیا میں اس مرحلے تک لوگوں کو لے جا سکے کہ جو جنت والا مرحلہ ہے, تو اس کے اندر پتا چلے گا کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز ہونا ضروری ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ہدایت ناخذ ہو تو پھر ریب کا ہونا یا نہیں ہونا فرق نہیں پڑتا. یقین کی بنیاد پر اللہ نے چار چیزیں بتائی, انسان کو 10 چیزوں کی ضرورت تھی. اللہ نے اگر ہم تصور کر لیں یقین کی بنیاد پر چار چیزیں بتائی, انسان کو متقی کو 10 چیزوں کی ضرورت تھی. اب وہ 6 چیزوں میں کیا ہوگا؟ جو بتایا اس میں ریب نہیں ہے, شک نہیں ہے, مگر اگر پورا نہیں بتایا, جو بتایا پرفیکٹ بتایا, اگر پورا نہیں بتایا تو باقی کے 6 چیزوں میں جس میں علم کی ضرورت تھی انسان غفلت میں رہتا, شک پر عمل کرتا اور سبب شک سرایت کرتا اللہ تک, کیونکہ اس نے 4 بھیجے, اس کو 10 بھیجنا تھا. اس لیے کہہ رہا ہے تبیان ان لے کل شے, ہر چیز کا بیان, لا رجب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر میں تم کو پوری طریقے سے وہ جو تم کو ضرورت ہے دنیا میں اس راستے کو طے کرنے کے لیے بعنوان متقی اگر میں نہ دوں تو میری رحمت چھوٹی ہو جائے گی. میری رحمت جب تمہاری خلقت کا سبب ہے, اس کائنات کی خلقت کا سبب ہے, وسعت کل شے ہے, تو میری رحمت تم کو شامل حال ہوتی ہے, تو پوری شامل حال ہوتی ہے, تو وہ پوری رحمت میں پوری کتاب اور آخر رسول کو کتاب میں کوئی کمی رکھ کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے ہدل للمتقین پورے معنی میں ہم کو ملا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. اس گفتگو میں میں نے کئی نئی باتیں بھی بول دی, گفتگو اسی کے ذیل میں ہم نے آگے بڑھائی تھی کہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سلسلے کو موسم کیونکہ برسات کا ہے, مومنین کے دلوں کو تھوڑا گرم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی, اور اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ گزشتہ کی گفتگووں کو ذرہ کچھ اور زیادہ توضیح کے ساتھ بیان کروں. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, غیب پر ایمان اس لیے رکھنا ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے. یہ باتیں نہیں ہیں, میں خالی توضیح کے عنوان سے بول رہا ہوں, توجہ کا محتاج ہوں. جو ظاہر ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے, آنکھ سے دیکھا جا سکے, حس سے لمس کیا جا سکے, کان سے سنا جا سکے, وہ محدود ہوتا ہے. محدود چیز کو دیکھ کے محسوس کر کے کامل ہدایت ممکن نہیں ہو سکتی. اگر اللہ متقین کے لیے ہدایت دے رہا ہے تو پھر بنیاد بھی پختہ ہونا چاہیے. کون ہو سکتا ہے متقی؟ الذین, وہ لوگ, یؤمنون بالغیب, تو متقی بننے کی ہدایتیں ہیں. اور کیونکہ عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں ہیں, پہلی بنیاد ظاہر سے محدود سے لامحدود کی طرف سفر کو کہتے ہیں یومنون بالغیب, اور وہ سفر انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے, اللہ تک پہنچاتا ہے, من الخلق الى الحق کی منزل طے کرتا ہے. خلقت سے بنا ہوا معمولی انسان جس میں اللہ کی پھوکی ہوئی روح ہے, وہ جب اپنے بدن سے آگے اپنی روح پر توجہ کرتا ہے تو روح کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہو کر اپنی بھوک کا احساس کرتا ہے, کچھ نہیں جانتا, بھوک جانتا ہے, لپکتا ہے, ماں کی چھاتی سے خربت اختیار کر لیتا ہے, اس کی فطرت میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے. انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی روح کا احساس ہونے لگتا ہے. جب روح کا احساس ہونے لگتا ہے, یہ روح کا لپکنا ایمان بالغیب ہے. اگر روح لپک نہیں سکی اور وصل نہیں ہوئی, انس پیدا نہیں کر لی غائب سے, اور غائب کی انتہا ہوتی ہے رب العالمین پر, اگر رب العالمین سے روح نے ارتباط پیدا نہیں کیا تو اس کا دنیا میں بدن کی طاقتوں کے تحت کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, یقیناً یقیناً یوسف کا قول جو کہ قرآن میں ذکر ہوا ہے, نفس تو بے انتہا برائی کا حکم کرتی ہے, اللہ ما رحم ربی, مگر یہ کہ اللہ رحم کر دے. اور اللہ کا رحم ایمان بالغیب سے شروع ہوتا ہے. نفس روح کو جب بدن کے ساتھ ہوتی ہے نفس کہتے ہیں, آسانی سے جوانوں کو سمجھنے کے لیے، بچوں کو سمجھنے کے لیے، بزرگ جانتے ہیں. روح آئی بدن سے جڑ گئی، مادہ نہیں ہے مگر بدن سے منسلک ہے. روح کے لیے بدن وسیلہ بن جاتا ہے، انسٹرومنٹ بن جاتا ہے. اب جب یہ انسٹرومنٹ کو وہ لے کے کام کرتا ہے اور روح کو غالب کر دیتا ہے مادی خواہ پر، تو مادی خواہ روح کے ذیل آ کر اس کے مطابق حرکت کرتے ہیں. اب کیونکہ روح جڑی ہوئی ہے یومنون بالغیب کے ذریعے سے اللہ تعالی سے، تو اللہ کی مرضی انسان کی روح میں نفوذ کرتی ہے اور وہ مرضی الہی نفوذ کر جاتی ہے بدن تک. وہ مرضی الہی نفوذ کر جاتی ہے بدن تک. جب روح بشری کو اللہ سے ارتباط ہونے کے نتیجے میں اللہ کی مرضی نفوذ کر کر بدن پر غلبہ کرنے لگتی ہے، تو پہلے نفس امارہ جا کر نفس لوامہ بنتا ہے کہ جہاں پر بدن کے عیب، بدن کے گناہ، بدن کی لغزشیں، بدن کی طلب اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، ملامت کرنے لگتی ہے، نفس ملامت کی کیفیت میں آ جاتی ہے. ملامت کرنے والی نفس کو نفس لوامہ کیا کہا جاتا ہے. روح ہے بدن پر پورا غلبہ نہیں کی ہے، نفس امارہ سے اوپر اٹھ چکی ہے، نفس لوامہ بن چکی ہے، اب وہ ملامت کر رہی ہے. لوامہ ملامت کے ورڈ سے ہی ہے، لوم سے ہے عربی کے. تو لوامہ جب ہو گئی اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جب بدن پر پورا اختیار انسان کی روح کو حاصل ہو گیا تو پھر نفس المطمئنہ کی کیفیت میں آتی ہے. جب اللہ اس سے بات کرنے لگتا ہے، اس سے پہلے بات نہیں ہوتی. اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ بات نہیں کرتا. امارہ میں کوئی ربط نہیں اللہ سے، لوامہ میں ربط، لیکن بات چیت شروع نہیں ہوئی ہے. جیسے مطمئنہ کی طرف جاتا ہے اللہ بات کرنا شروع کرتا ہے. جب اللہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو یا رسول بنتا ہے، یا نبی بنتا ہے، یا وصی بنتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. قرآن کی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اللہ کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہے. اللہ سے راضی وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی مرضی کے بارے میں اطلاع پیدا کر لے، اور جو اس کی مرضی سے راضی ہوتا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے. جیسے اللہ کی مرضی سے انسان راضی ہوا، تو جو کرے گا وہ اچھا کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جب جب شبہ رہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے نہیں معلوم میرے تعلق سے، تو کبھی اطمینان میں نفس نہیں رہے گی. جس کے پاس اطمینان رہتا ہے وہ گردن پر چھری چلتی ہے، خنجر چلتا ہے، تو بھی اطمینان ان کا کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی مرضی سے آشنا ہے. جب اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مرضی آتی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں آ جا. یہ میری میری کہہ کر اللہ جو کر رہا ہے، میری کہہ کر جب کہا جاتا ہے تو قربت کا اظہار کرنے کے لیے ہے. میری جنت میں، میرے بندوں میں، یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے ایمان بالغیب تو ہو گیا، یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب جب یقین ہو گیا، اب جب یقین ہو گیا کہ غائب میں وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں کبھی ہو نہیں سکتی اور غائب کی انتہا ہوتی ہے اللہ کی ذات پر، تو اب اس سے جڑنے کی خواہش ہونے لگتی ہے. متقی کو صلاۃ کی ضرورت ہوتی ہے. والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ غائب پر ایمان لا کر نماز قائم کرتے ہیں. نماز اس لیے قائم کرنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے الیکٹریسٹی اگر آتی ہے تو بلب روشن ہوتا ہے، ٹیوب لائٹ روشن ہوتی ہے، جیسے ہی الیکٹریسٹی ختم ہو گئی، کٹ ہو گئی، اس حساب سے روشنی چلے جاتی ہے. روح کو یہ پتا چلتا ہے کہ میری روشنی ظاہر جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، خارج سے ہے. اگر بلب کو عقل ہوتی تو سمجھ جاتا یا نہیں سمجھتا کہ مجھے جو الیکٹریسٹی دی جا رہی ہے وہ مجھے روشن کرتی ہے، میں اپنی ذات سے روشن نہیں ہوتا ہوں. وہ الیکٹریسٹی مجھے روشن کرتی ہے، میں اپنی ذات سے روشن نہیں ہوتا ہوں، روح بھی مادی طور پر جیسا ایک الیکٹریکل بلب ہونے کے ناطے اس کو یہ پتا تو نہیں ہوتا، لیکن آپ ہم دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب لائٹ بند ہو گئی تو اب اس میں نور رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ نور کو خود سے ایجاد نہیں کر سکتی، نور اس کو باہر سے دینا پڑتا ہے۔ یہ فزیکل میں کہہ رہا ہوں، مادی لیول پر کہہ رہا ہوں، جب روح کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری روح کا نور وہ اس کے نور سے جڑا ہوا ہے، تو وہ صلات کو وسیلہ بناتا ہے، اس سے مرتبط ہونے کا، یہ روح کا وسیلہ صلات کا بنانا اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے قرآن میں مختلف جگہوں پر الذین ہم فی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، مومنین کی صفت بیان ہو رہی ہے قرآن میں، ایک حافظون، یہ اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو صلات میں صلات کو نقصان پہنچانے والی ہے، اللہ سے توجہ ہٹانے والی ہے، وہ لوگ اس کو اپنے دماغ سے نکالتے جاتے ہیں، خواہشات کو دباتے جاتے ہیں، برائیوں کو ہٹاتے جاتے ہیں، گناہوں کی توبہ کرتے جاتے ہیں، نتیجے میں روح کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ وہ نماز کی حفاظت کر سکے، جیسے نماز کی حفاظت کر سکتی ہے روح، اس کے بعد روح چاہتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے منسلک رہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے جدا نہ ہو۔ تو مومنین کی ایک صفت جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے وہ لوگ کہ جو نماز میں صلات میں دائم رہتے ہیں، کنٹینیوس رہتے ہیں، سوتے ہیں تب بھی صلات میں رہتے ہیں، جاگتے ہیں تو بھی صلات میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں تو بھی صلات میں رہتے ہیں، ممبر پر رہتے تو بھی ہیں تو صلات میں رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گھر کے دوسرے کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تب بھی اسی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیتیں ہم کو بار بار نظر آتی ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور مرد ایسے بھی ہیں، لوگ ایسے بھی ہیں کہ جسے نہ تجارت نہ اور خرید و فروش ان کو اللہ سے کے ذکر سے غافل کرتی ہے، اور نہ ہی ان کو غافل کرتی ہے نماز قائم کرنے سے، اور نہ ہی ان کو غافل کرتی ہے زکات دینے سے۔ یہ دائمی ارتباط سبب بنتا ہے رسول کی اس دعا کا، لا تکلنا الا انفسنا طرفت عین عبدا، اے مالک ہمیں پلک جھپکنے کی مہلت کے لیے بھی اپنے آپ پر نہ چھوڑنا بغیر تیری روشنی کے، کہ تو آسمانوں زمینوں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تیرا جو نور ہے وہ ہم سے اگر کٹ جائے گا تو روح اندھیرے میں چلے جائے گی، اندھیرے میں رہنے والی روح بدن پر قدرت کھولے گی، بردن کے تقاضے بلند ہوتے جائیں گے، روح انہیں اندھیرے میں سنبھال نہیں پائے گی، گمراہ ہو جائے گی، بدن تباہی کا وسیلہ بنے گا، نجات کا نہیں بنے گا۔ بس ہمیں ایک پلک جھپکنے کی مہلت کے لیے بھی اپنے آپ سے، لا تکلنا الا انفسنا، اپنے آپ پر ہم کو ایک پلک جھپکنی مہلت کے لیے بھی نہ چھوڑنا، اور نتیجے میں صلاۃ ہم دائمون رکھنا۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ یہ بنیادیں ہیں، تقوی کی بنیادیں ہیں، جو انسان کو پھر تقوی ہوتا ہے، یہ بنیادیں ہیں۔ ایمان بالغیب، زبردست طریقے سے ایمان رکھنا، کامل ایمان رکھنا، اس کو مضبوط کرنا نماز کے ذریعے سے۔ اب جب روح کو نماز کے ذریعے سے قوی بنا دیا گیا ہے اور انسان کو معراج حاصل ہو گئی، الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ میں معراج حاصل ہو گئی، تو اب یہ کیفیت ہے کہ ینظرو بنور اللہ، اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کی منزل پر آ جاتا ہے، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون۔ اللہ نکلا تھا خلق سے، گیا حق کی طرف غائب میں، جا کر وہاں پر اللہ کے ساتھ غائب میں حرکت کیا، یہ ایک سفر کہلایا جاتا ہے، من الخلق الى الحق، جو خلق سے نکلا، دنیا سے نکلا، حق کی طرف ہجرت کی، حق سے پاس جا کر غائب کی دنیا میں حق کے ذریعے سے حرکت کی۔ فی الحق مع الحق کہا جاتا ہے، حق میں حق کے ساتھ. پھر پلٹ کر آیا من الحق الى الخلق، حق مع الحق، یعنی حق سے نکلا آیا دنیا میں تو حق اب ساتھ تھا، جاتے وقت نہیں تھا. وہاں پر اللہ کے ساتھ اس کو وہ علوم ملے، وہاں سے جب روح پلٹ کر آئی تو دنیا میں داخل ہوئی مگر اللہ کے ساتھ آئی. اب کیا کر رہی ہے؟ فی الخلق مع الحق، اب خلق کے درمیان حرکت کر رہی ہے روح. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو وہ روح جو اللہ کے ساتھ حرکت کرتی ہے اور وہ روح جو اللہ کے بغیر حرکت کرتی ہے، ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو فساخ اور نیک لوگوں میں اتنا فرق ہے. فاسق اللہ کے بغیر دنیا میں حرکت کر رہا ہے، متقی اللہ کو لے کر دنیا میں حرکت کر رہا ہے. جو سب خیر لے کے حرکت کر رہا ہو اس سے خیر نکلے گا، یا کامل شر لے کے حرکت کر رہا ہو اس سے خیر نکلے گا، جو اندھیرے میں حرکت کر رہا ہو اس سے خیر نکلے گا، یا جو اللہ کے نور سے حرکت کر رہا ہو اس میں خیر نکلے گا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اس کے بعد کا مرحلہ، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں اے رسول متقین. ابھی تک ہم تین بنیادوں کی بات کر چکے، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، ومما رزقناہم ینفقون. یہ تین کی بات ہم نے کر دی. اس کے بعد الذین یؤمنون بما انزل الیک، اے رسول یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اس پر جو تم پر نازل کیا گیا. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو تم سے پہلے نازل کیا گیا. اب مالک یہ بات پھیل جا رہی ہے، ابھی تک تو بات ہماری تھی، ہم ایمان بالغیب لائے، نماز پڑھے اور اپنے کو جو تیری طرف سے رزق کے عنوان سے ملا وہ ہم نے اس میں دوسروں کا بھی حق سمجھا، ہم نے اس میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا اور انجام دیا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، عام خیرات ہو، خمس ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے وہ عطا کیا، دیا لوگوں کو. لیکن اب یہ بات اور پھیل رہی ہے، دیکھو تم کامل ہدایت کی بات کر رہے تھے، میں کامل ہدایت دینے کی بات کر رہا تھا، تم متقی ہو کر ہدایت طلب کر رہے ہو نا، تو تمہاری جو بنیادیں ہیں یہ تین، یہ ابھی تفصیل نہیں رکھتی. تفصیل اس شکل پر ہوتی ہے جب تم کتب آسمانی پر ایمان لے آنا شروع کرو. تو بس کیا ہوا، تم کو ایمان لانا پڑے گا، وہ چیز جو اس رسول پر نازل کی جا رہی ہے اور وہ چیز جو گزشتہ رسولوں پر نازل کی گئی ہے. ارشاد ہو رہا ہے، رسول کہہ دو قل، اے رسول کہہ دو، ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں، جو دیا گیا تھا ما شرع لکم من الدین، وہ چیز جو شریعت کے طریقے پر تم کو دی جا رہی ہے وہ وہی ہے کہ جو ہم نے نوح کو دیا تھا، اور اے رسول جو ہم نے تم تک پہنچایا ہے، یہ بات ہم نے ابراہیم کو بھی کہی ہے، موسیٰ کو بھی کہی ہے، عیسیٰ کو بھی کہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ رسول کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں. اور ہم اگر قرآن کی آیتوں میں جا کر دیکھیں تو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہم نے تورات دی، انجیل دیا، اس میں ہدایت تھی، اس میں ہدایت تھی. کچھ جگہوں پر ہم کو یہ ملتا ہے کہ اگر اہل تورات یعنی یہودی اور اہل انجیل یعنی نصارہ، کرسچینز اور جوس، اگر یہ لوگ عمل کر لیتے اس پر کہ جو تورات اور انجیل میں ہے اور جو ان کو پہنچایا گیا تھا، تو یہ لوگ آسمانوں سے اور زمین سے چیزیں حاصل کر لیتے جس کے ذریعے سے ان کو غذا ملتی. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر یہ لوگ توریت اور انجیل پر عمل کر لیتے جس میں ہدایت ہے، تو یہ اپنے سروں سے آسمانوں سے ان کو رزق فراہم ہوتا اور زمین سے ان کو رزق فراہم ہوتا. لَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آیت قرآن، آسمانوں سے رزق ملتا، زمین سے رزق ملتا، فراوان رزق ملتا، لیکن ان میں سے کچھ ہی صحیح ہیں اور برا کام کرتے ہیں ان میں سے کثیر. یہ قرآن کی آیت ہے. ہدایت دی جاتی ہے، ہدایت کی بنیاد پر ایسے حالات اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بنا سکتا ہوں کہ جہاں پر اگر اس کتاب پر عمل کر لیا جائے تو تم کو یہ سب چیز جو دنیا کی ہے وہ خود بخود مل جائے گی. جب یہ توریت اور انجیل کے لیے صادق آ سکتا ہے تو کیا قرآن کے لیے صادق نہیں آئے گا؟ جب یہ توریت اور انجیل کے لیے صادق آ سکتا ہے تو کیا قرآن کے لیے صادق نہیں آئے گا؟ یقیناً صادق آئے گا. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پر تم عمل کر لو نا، تو ہم تم کو یہ سب دینے کو تیار ہیں. تم کو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. حوصلہ کرنا ضروری ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ابتدا سے آخر تک جو جو کتاب آئی اس کا کہنا ایک ہی تھا، انسان کو ربط دینا تھا اللہ سے اور اس کی محبت کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھانا تھا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قرآن کی آیت. اے رسول، ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. یعنی پھر تمہاری اللہ کی طرف حرکت تیز ہو جائے گی. ہم کو جو اللہ کی طرف حرکت کرنے سے روکتے ہیں وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں. مولا کا ارشاد ہوتا ہے نہج البلاغہ میں، تم ہلکے ہو جاؤ تاکہ جا ملو، گناہوں کا بوجھ کم کرو تاکہ پرواز کر سکو. یہ روش ہے. گناہوں کو بچاؤ، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو. کس طریقے سے؟ جو چیز اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے اس کے ذریعے سے اتباع رسول کل کر. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت سکھائی کتابوں نے، اور اس کے بعد انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو ہر چیز ما دون اللہ، اللہ سے جو نیچے ہے اس کو چھوٹی دکھنے لگتی ہے. اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. جب دنیا بڑی دکھنے لگتی ہے تو خود بخود انسان کے ذہن میں دنیا کی بزرگی جب بڑھ جاتی ہے تو اللہ کیونکہ مادی چیز نہیں ہے، اللہ کیونکہ روح سے درک ہونے والی چیز ہے، مادے میں ملوث انسان، شہوات کی اتباع کرنے والا انسان خود بخود اللہ کو اپنی نظر میں یا نہیں دیکھتا یا اسے چھوٹا دیکھتا ہے. قرآن کی آیت. ما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی نہیں کی. ہمارا سب کا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم جیسی اللہ کی قدر کرنی، سب کچھ کی، فنا ہونے والی چیزوں کے مقابل میں سب کچھ، اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ کی فنا ہونے والی خواہشات پر اس کی جان کر کر مخالفت کرنا اللہ کو بڑا سمجھنا ہے یا اپنی نظروں میں اللہ کو چھوٹا کرنا ہے؟ ہم لاکھ بہانے بنائیں. ہم جو کرتے ہیں وہ یہی ہے، گناہ کرنے کے وقت ہمارے لیے اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے. نظر سے، ذہن سے اللہ چھوٹا اور یا غائب، یہ کیفیت ابتدا سے لے کر رسول تک اور رسول سے لے کر آج تک موجود ہے. تو کتب جتنے ہی آئی ہیں, قرآن کی آیتیں ہم نے جو گزشتہ لوگوں کو دیا اور جو ہم تم کو دے رہے ہیں, ہم اس میں فقط ایک ہی بات کہیں, ان اتقوا اللہ, تم اللہ کا تقویٰ اختیار کر لینا. کیونکہ ہدایت الہی کی بنیاد ہمارا موضوع ہے, تو یہ تقوی کا سبق جو سبق سکھایا جا رہا ہے تمام کتابوں میں, رسول کو بھی سکھایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے ذریعے سے بھی سکھایا گیا ہے. تو نتیجہ یہ, الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ کہ جو تم پر نازل ہوا اور وہ جو گزشتہ نازل ہوا, سب پر کیونکہ پکارا اور بلایا جا رہا ہے تقوی کی طرف اور اللہ کے تقوی کی طرف, اللہ کی پرواہ کرنے کی طرف, تو تم کو اس کو لبے کرنا پڑے گا. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. سب قوموں کو کتابیں آئیں, ہم کو بھی کتاب آئی. ایک شکایت قیامت کے دن جو قرآن تذکرہ کرتا ہے, ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے رب, قرآن کی آیت ہے قیامت کے منظر کو پیش کر رہی ہے, اے میرے رب اس قوم نے میری اس کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. ایسی کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں تھا, ہر کتاب دوسری اٹھائی ہے اس میں کہیں نہ کہیں شک رہے گا. آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے رسول سے, کوئی نہیں کہتا کہ اس کی سب روایتیں صحیح ہیں, کوئی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا. لیکن قرآن کے تعلق سے یہ واضح ہے کہ قرآن میں کوئی چیز کم نہیں ہے اور کوئی چیز زیادہ نہیں ہے, کیونکہ وعدہ الہی ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم یقیناً یقیناً اس کتاب کو نازل کیے ہیں, اور یقیناً 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 کئی نو تاکیدوں کے ساتھ ہے. یہ آیت نو تاکیدوں کے ساتھ ہے. میں بھی یقیناً فقط چھ مرتبہ بولا ہوں, آیت اتنی سی نو مرتبہ بول رہی ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آیتیں موجود ہیں, لا تحرک بہی لسانک ان تعجلہ بے ان علینا جمعہ و قرآنہ, اے رسول تم جلدی نہ کرنا اس کتاب کے پہنچانے کے لیے. یہ بات واضح ہے کہ رسول پر قرآن دو لیولز پر آیا, ایک قرآن کے طور پر آ گیا اور ایک مختلف اوقات پر مختلف مقامات پر آیا. وہ قرآن جو رسول کو پورے کا پورا دے دیا گیا تھا, اس کی بنیاد پر رسول کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ ذمہ داری جتنا جلد ہو سکے پوری کر دیں, ابھی کچھ باقی ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں. قرآن کی آیت آ رہی ہے, لا تحرک بہی لسانک ان تعجل بہ, اے رسول تم اپنی زبان نہ ہلانا اس کو جلد سے جلد پہنچا دینے کی خواہش سے. انا علینا جمعہ و قرآن, اس کا جمع کرنا قرآن کا اور اس کا پڑھانا ہمارا کام ہے. یہ قرآن پڑھی جائے اس کی ذمہ داری ہماری ہے, یہ قرآن جم ہو جائے اس کی ذمہ داری ہماری ہے. تو یہ مختلف چیزوں سے بچائی ہوئی قرآن آج ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں ہے, کہ جس کے میں ہر وہ چیز کا ذکر ہے جو ہدایت کے لیے ضروری ہے. اور ہدایت جیسے جیسے ماورائے مادہ وہ چیز کی طرف جو میٹافیزیکل ہے, دنیا کی مادی چیزوں سے تعلق نہیں رکھتی, وہ جیسے جیسے محکم ہوتی جاتی ہے دنیا کی علوم آسان ہوتے جاتے ہیں, مادے پر نظر گہری ہوتی جاتی ہے. تو ماورائے مادہ میٹافیزیکل ورلڈ سے, روح کی دنیا سے انسان جب وارد مادہ ہوتا ہے, میٹیریل پر وارد ہوتا ہے, تو میٹیریل کو بہتر سمجھنے لگتا ہے, اس کے آپسی روابط کو بہتر سمجھتا ہے. اس ذریعے سے علوم ترقی کرتے ہیں. اسلام نے آ کر ہزار سال تک انسانوں کو ان علوم کے ذریعے سے انسانی معاشرے کو, سیولائزیشن کو, تمدن کو آگے بڑھاتا رہا, بڑھاتا رہا, بڑھاتا رہا. یہ ہماری غفلت ہے, 500-600 سال میں ہم نے پیام بھلایا, نتیجے میں روح سے رب چھوڑا, غائب سے کٹ ہو گئے, نتیجے میں ہمارے ظاہری علوم بھی کم ہوتے گئے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو کوئی علم رکھنے والی قوم نہیں کہتا. ہمارے پرسنٹیج آف جہل اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہر قسم کا جابر ہم پر ظلم کرتا ہے. ہمارے ممالک میں مسلمان ممالک میں ڈیموکریسی بالکل ہی نہیں ہے، شہنشاہیت کے جلوے نظر آتے ہیں، عیاشی کے جلوے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب قرآن رد کرتا ہے۔ روح کا سمجھنے والا نور الہی سے حکم کرے گا، اس لیے رسول اگر یہ راضی نہیں ہوتے تمہارے پاس آنے کے بعد وہ چیز جو تم ان پر کے لیے حکم کر دو تو یہ سمجھ لو کہ یہ حقیقی طور پر ایمان نہیں لائے ہیں، روح کی بات نہیں سمجھنے والا، دنیا کی بات سمجھنے والا حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، نہ متقی ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً رسول پر پوری طریقے سے ایمان لانا، رسول نے پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانا، رسول کی اتباع کرنا، اور یہ سلسلہ جا کر جوڑ دینا پوری دنیا سے، یہ مومنین کا فریضہ بنتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، شاید بہت بڑی ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے شاید، لیکن کون سی چیز ہے جو اللہ کے نام سے اگر شروع ہو تو اپنی انتہا تک نہ پہنچے؟ بسم اللہ سے اگر کوئی چیز شروع ہوتی ہے اور حقیقتاً انسان اللہ کے ساتھ حرکت کرتا ہے تو شکست ملتی ہے، تو کہاں ملتی ہے؟ ملتی ہے، اگر ملتی ہوتی تو اللہ کے ساتھ حرکت کرنے اور اللہ کے ساتھ حرکت نہیں کرنا دونوں مساوی ہو جاتا۔ اسی لیے تو ہم کربلا کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کی حرکت تھی تو شکست کہاں ہے، شکست کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیاوی زندگی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، آخرت کو چھوٹا سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں، اس کے حساب سے ہم اس کو تولتے ہیں۔ کسوٹی کیونکہ غلط ہوتی ہے نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے، تول بھی ناقص ہوتا ہے۔ دنیا کو بنیاد بنا کر اللہ کو دیکھیں گے اور ہم کو یہ 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 اگر ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ہو تو نہیں ٹھیک۔ ان کو اتنا کیوں دیا، ہم کو اتنا کیوں دیا؟ تم کو جو ہدایت دی اس پر عمل کر کے دیکھ لو، اس کے بعد تم پر خواہش رہتی ہے کہ اس کو کتنا دیا اور ان کو کتنا دیا۔ یہ منافقین کی کیفیت ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ راضی نہیں ہوتے جب تک کہ تم انہیں مال نہیں دیتے، ورنہ منہ بنا لیتے ہیں۔ واضح آیتیں ہیں قرآن کی، ان کو تم سے اے رسول میٹیریل چاہیے، مال چاہیے، مال غنیمت چاہیے، یہ دینے والے نہیں ہیں، یہ لینے والے ہیں۔ اگر یہ کبھی دے بھی دیں، اختیارن دے دیں، توان دے دیں، یا کرہن دے دیں، کراہیت کے ساتھ دے دیں، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، لن یتقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو فساق ہیں، فاسقین ہیں، اور اللہ فاسقین سے قبول نہیں کرتا، آیت قرآن ہے، انکم کنتم قوما فاسقین، آیت قرآنی، یعنی مال آ جائے فاسق سے قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مال میں دیتا ہوں وہ اگر فسق کر رہا ہے تو میری رحمت کو ایک طرف سے محدود کر رہا ہے۔ جہاں جہاں فسق ہوگا، جہاں جہاں گناہ ہوگا، اللہ کی رحمت وہاں پر رکے گی، کسی کا مال روک لے گا، رحمت رکے گی، کسی کو ساتھ دینا ہے ساتھ نہیں دے گا، رحمت رکے گی، کسی کو علم دینا ہے نہیں علم دے گا، رحمت رکے گی، خود کو علم حاصل کرنا ہے، جوانوں سے خطاب، خود کو علم حاصل کرنا ہے، حاصل نہیں کرے گا، رحمت رکے گی۔ ہر جگہ پر تم رحمت کو روکتے جاؤ اور اپنی مرضی سے کہیں کہیں پر اس کو بانٹتے جاؤ تو تمہاری باپ کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے دنیا کو چلانا چاہو گے تو قبول نہیں کروں گا، میری مرضی سے چلاؤ گے تو قبول کروں گا۔ اس لیے کہ شیطان نے اپنی مرضی سے عبادت کرنا چاہا، میں نے قبول نہیں کیا، تو دنیا میں تم کو اپنی مرضی سے دنیا چلاؤ گے وہ قبول کر لوں گا۔ تمہارے دنیا میں بھیجنے کے نتیجے میں شیطان نے میری مخالفت کی اور کہا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا، تیری ہی کروں گا، یہ تو ناقص ہے، اور تم ہر ناقص کے سامنے جھک جاؤ میرے مقابلے میں، اس نے میرے مقابلے میں ناقص کے سامنے نہیں جھکنے کو کہا تھا، عذاب دیا ہوں، توجہ کا محتاج ہوں، اس نے میرے مقابلے میں کسی اور ادنا چیز کے سامنے میرے حکم کے باوجود جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تم تو ادنا چیز کے سامنے میرے مقابل میں جھک رہے ہو میری مخالفت کرتے ہوئے. اب بولو میری رحمتوں کا تمہیں ملے گا حصہ یا نہیں ملے گا؟ اب جب رحمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, یہ جب اقبال کہہ رہے ہیں شکوا میں تو یہی ذہنیت کی طرف اقبال کا اشارہ ہے. گناہ کرتے رہیں گے رحمت کا تقاضا کیوں؟ ہم تو رحمت للعالمین کی قوم ہیں. یہ کہاں کی رحمت للعالمین کی قوم؟ قوم رہ گئے رحمت چلی گئی. کیوں؟ اتباع رسول نہیں ہے. کیوں؟ حب خدا نہیں ہے. ان کنتم تحبون اللہ, کہا تھا قرآن نے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو رسول کی. محبت خدا ختم ہو گئی, تقاضا لیکن ختم نہیں ہوا. تقاضا وہی کر سکتا ہے کہ جو محبت رکھتا ہے رسول سے. اس لیے انہوں نے جواب میں کہا کیا کہا؟ بہرے مسلمان ہے فقط وعدے حور. شکوا بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاطر ہستی کا صدا سے دستور. مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و خسور. اگر کافر بھی مسلمان اصول فالو کرے گا, مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و خسور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے, موسیٰ ہی نہیں. تم میں موسیٰ کہاں ہے کہ جلوہ دکھایا جائے؟ دیکھنا تو تمہاری یہ ظاہری جلوہ ہے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی, مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ اشارہ اقبال کا یہاں پر یہ ہے کہ تمہیں ظاہری چمک پسند آ گئی, نہ تمہیں اپنی باہری چمک درونی چمک نظر آئی, نہ میری چمک نظر آئی جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اگر تم اپنی داخلی چمک کو غور کر لیتے جو میری طرف سے روح کے پھونکنے میں تمہارے پاس آ گئی, تو تمہیں میرا ظاہری روپ بھی نظر آتا, میرا باطنی روپ بھی نظر آتا. میرے باطن کو میرے ظاہر پر کام میں لاتے اور ایک ایسی دنیا بناتے کہ آسمان اور زمینوں سے تم کو میں رزق دیتا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. کیا کھو رہے ہیں کیا لے رہے ہیں ہم کو خود ہی نہیں پتا. کیا چیز چھوڑ رہے ہیں کیا چیز پا رہے ہیں ہم کو خود ہی نہیں پتا. لیکن فی طغیانہم یعمہون, اپنے اندھے پنے میں چلے جا رہے ہیں طغیان کرتے ہوئے. کیونکہ آج کا جو حق ہم کو دنیا سے لینا ہے وہ تو لے لیں گے, اللہ تو بہت مہربان ہے, وہ تو بخشنے والا ہے. اگر یہی سوچ کر کوئی بچہ سال تمام پڑھے نا کہ ٹیچر بڑی اچھی ہے تو اس ٹیچر کو بھی اچھا کہا جائے گا؟ ٹیچر تو وہی اچھی ہوگی اچھا ہوگا کہ جو بچے کو علوم سکھائے اور اس کو اس کی طرف پش کرے, اس کی طرف اس کو انکریج کرے کہ اب تم یہ کر لینا یہ کر لینا, جتنا سلیبس ہے اس سے آگے پڑھا دے. اور بچے میں وہ خواہش پیدا کر دے کہ پڑھنے لگے کتاب کے آگے نکل جائے, کتاب میں نہ پھنس جائے. ہم نے کہا کتاب ہی نہ اٹھائے تو نہ فقط ہم اپنے اوپر عیب لگا رہے ہیں, اس ذات پر عیب لگا رہے ہیں کہ جو لا ریبا کا مزداق ہے ہر شکل سے, جس کے پاس تمام رحمتیں ہیں, الحمدللہ رب العالمین ہے, اللہ اکبر ہے, سبحان اللہ ہے. جب پورے کمال کو ہم معمولی کر دیں تو ہمارا کمال تو ختم ہو گیا. ہر انسان جو مسلمان کو آج دیکھتا ہے مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے, اور مسلمان خود ایک دوسرے کے عیب تلاش کر رہے ہیں. نہ وہ اخوت رہی نہ وہ بھائی چارگی رہی, انما المومنون اخوا ختم ہو گیا. اب ایک پر ایک ظلم کرتے نظر آ رہے ہیں, ہم ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے. اللہ نے ہم کو باندھ رکھا تھا تقوے کی بنیاد پر, وہ تقوا گیا سب چیز گئی, تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا خود کا نقصان کر لیا اور اس سے بڑھ کر نقصان کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر کوئی نقصان قرآن رسول اس کے بعد ہدایت اہل بیت, یہ پوری چیزوں کو آپ جمع کیجئے, راستہ روشن ہے. یہ سب کو تر کر کے اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم خیر کی طرف جا رہے ہیں یہ تصور ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ جب تک ہم مل جل کے حرکت نہیں کریں گے تب تک کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. قرآن کی سورہ عصر کی پوری پوری واضح تعلیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبھی خسارے میں، زمانے کی قسم سبھی گھٹارے میں، کسی زمانے میں کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ ایمان نہ لالیں، عمل صالح انجام نہ دیں، اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق، وصیت کریں، سفارش کریں کہ کی حق کی، اور سفارش کریں صبر کی. حق کی جیسے ہی آپ سفارش کریں گے، وصیت کریں گے، وہ سفارش کے نتیجے میں صبر خود بھی خود بخود آ جائے گا. حق کو، حق پہ عمل کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. حق کی نصیحت کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے لا تحب الناصحین. تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. تو جب نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تو نصیحت کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں کا وہ حال ہوتا ہے. تو نصیحت کرو حق کی، اور پھر صبر کی، کیونکہ حق بولو گے آزمائے جاؤ گے. صبر کی بھی وصیت کرنی پڑے گی، اور یہی لوگ ہیں کہ جو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ کامیاب ہیں. قرآن ہر چیز کو روشن کر دیا. تبیان ان لے کل شے سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. کہاں کہاں پر نکل کر بھاگیں گے، کیسے بھاگیں گے؟ اللہ نے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں ہے. کہاں پر کوئی راستہ ملے گا؟ اللہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے؟ قرآن کی آیتیں آپ مختلف پڑھ سکتے ہیں جو یہ بتلاتا ہے کہ راستہ سوائے اللہ کے راستے کے کوئی اور انسان کو ملنے والا نہیں ہے جو اس کے لیے دنیاوی اور اخروی خیر کا سبب بنے. میں نے بتلایا تھا کہ تاریخ میں دیکھ لیں، 6000 سال کی لگ بھگ ہم کو لکھی ہوئی تاریخ ملتی ہے کسی نہ کسی شکل سے. شروع شروع میں ابتدان بہت ہی کم باتیں، ہوتے ہوتے زیادہ، آخری ہم کو 1000 سے 1500 سال کی تاریخ مفصل ہے، اس سے پھر 1000-1500 سال کی کچھ کچھ ہے. اگر ہم اپنی تاریخ میں دیکھ لیں تو ہم کو ملے گا کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اوپر سے جوڑا، مادیت پر غلبہ کیا، وہ باقی رہ گئے. اور وہ لوگ کہ جو مادے میں ڈوب گئے، تباہ ہو گئے. کم من قریت اہلکناہا وہیا ظالمت فہیا خاویت علی عروشہا وحب وبئر معطلۃ وقصر مشید. آیت قرآن ہے. ہم نے اتنے کتنے ہی ایسے گاؤں کو اجاڑ دیا کہ جس کے لوگ ظلم کرنے والے تھے. ہم نے کتنے ہی ایسی بستیوں کو اجاڑ دیا کہ جن کے لوگ ظلم کرنے والے تھے. ہی ظالمتن، نتیجہ کیا ہوا ہے؟ ان کی عمارتیں ڈھا دی گئیں، ان کے کنویں اب کوئی کام کے نہیں رہے، اور ان کے بڑی بڑے محل یہ سب ترفنا ہو گئے، ان کی چھتیں بیٹھ گئی ہیں. ایسے مناظر سیر کرنے والوں کو، عربوں کو راستے میں نظر آتے تھے جہاں پر اجڑی ہوئی آد کی اور سمود کی بستیاں واضح طور پر نظر آتی تھیں کہ جو بڑے بڑے محل بنائے تھے آج وہ محل کی چھتیں ختم ہو چکی تھیں، ان کے کوئے بیکار ہو چکے تھے. تو دنیا میں مار پڑتی ہے اگر اللہ کی بات نہ سنیں، اور وہ مار دنیا کا عذاب اور آخرت کے عذاب کو شامل کر لیتی ہے. یہ لوگ جو تباہ ہوئے قیامت کے دن عذاب سے نہیں بچیں گے، اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. تو مار دنیاوی بھی پڑ سکتی ہے، اخروی بھی پڑ سکتی ہے، اور اللہ کے راستے پر آنے کے نتیجے میں دنیاوی سعادت، اخروی سعادت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی ہم کو اچھائی دے دے، آخرت کی اچھائی دے دے، اور جہنم سے بچا لے. یہی پھر قرآن کی آیت. تو ایک کمپریہنسو کور ہم کو مل رہا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. پوری طریقے سے مطمئن دل کو، متقی دل کو اللہ نے اس طریقے سے ہدایت دی کہ ایک ایک ہدایت دل کی ٹھنڈک کا سبب بنے. اور سب سے بڑا سبب اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ بنیاد رکھیں، یاد خدا، دل مطمئن. دل مطمئن تو دل ان چیزوں کو حاصل کرے گا کہ جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اخروی باتوں کو حاصل کرے گا، دنیا کی طرف رخ کر کر دنیا کو آخرت سے جوڑ دے گا. وہ جو دنیا کو آخرت سے جوڑتا ہے اس کی آخرت ہوتی ہے، جو دنیا کو آخرت سے کاٹ دیتا ہے اس کے لیے جہنم ہے. جو دنیا کو آخرت سے جوڑ دیتا ہے اس کے لیے آخرت ہے، اور یہ جوڑ اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب ہم ایک خلاصہ پانچ منٹ اور لوں گا آپ کا، یہ دیکھ لیں کہ یہ گزشتہ قوم کا موقع ہوا کیا. پرانی قومیں ہیں، ایک ایک قوم کو ہم لیں گے، دو ایک ایک منٹ، ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ. میں یہودیوں سے شروع کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو عالمین پہ فضیلت بخشی. کیا کیا انہوں نے؟ ایک سے ایک ظلم کیا، ایک سے ایک برائی کی، فتنہ کیا. قرآن کہتا ہے تم دو مرتبہ دنیا میں فتنہ کرو گے، اس کی اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. فتنہ کیا، ہنگامہ کیا، یہ کیا وہ کیا. آج ان کی آبادی 150 ملین سے زیادہ نہیں ہے، پوری معاف کرنا 15 ملین، 15 ملین سے زیادہ نہیں ہے، فقط 15 ملین، جس میں سے اکثریت 6 ملین کی ان کی ہے اسرائیل میں، اور لگ بھگ 6 ملین کے قریب امریکہ میں ہے، اور باقی 3 ملین ادھر ادھر یورپ میں اور تمام دنیا میں. گھٹتے گھٹتے انہوں نے اس کو ایک ذات کے بنیاد پر، ایک ریس کی بنیاد پر ہدایت الہی کو لا دیا، اور فقط ایک چھوٹی قوم بن گئے. دنیاوی دولت کے حساب سے ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ظلم کرنے میں اور لوگوں کو تباہ کرنے میں، فساد کو پھیلانے میں، دنیا کو برائی کی طرف ڈھکیلنے میں ان سے بڑی کوئی اور قوم نہیں ہے. 15 ملین ہو کر پورے دنیا میں فساد برپا کرنے والی یہ وہی قوم ہے کہ جس کو توریت دی گئی ہے، جس کو اللہ نے فضیلت بخشی. انہوں نے فضیلت کو اللہ کے لیے کام میں نہیں لایا، انہوں نے فضیلت کو دنیا پر غلبہ کرنے کے لیے کام میں لایا، شیطان کے مہرے بن گئے. اور آج دنیا میں چاہے وہ کسی قسم کی ہو، ٹیلی ویژن پر ان کا کنٹرول، نیوز پر ان کا کنٹرول، انٹرٹینمنٹ پر ان کا کنٹرول، ہر جگہ پر ان کا کنٹرول نظر آتا ہے، اور نتیجے میں سوائے شر کے یہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک امت کی کا نتیجہ کہ جو ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو الگ کر لیا، اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا. اور ایک قدیم قوم زرتشتی پارسی، ان کی تعداد لگ بھگ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کی حد تک رہ گئی ہے پوری دنیا میں. میجورٹی ان کی ہندوستان میں ہی رہتی ہے، 25,000 ایران میں ہے. یہ لوگ کی تعداد گھٹتے 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 2 لاکھ تک آ گئی، یا اس سے بھی کم، 1.5 سے 2 لاکھ. یہ بھی وہی ذات کے ماننے والے ہیں کہ اگر کوئی پارسی پیدا ہوتا ہے تو ہی پارسی رہتا ہے، جیسا یہودی، اگر ماں یہودی ہوتی ہے تو آدمی یہودی رہ سکتا ہے، ورنہ یہودی نہیں رہ سکتا. انہوں نے اپنے آپ کو ذات میں لا لیا. یہ انڈسٹری کنٹرول کرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، لیکن ایک ایکسکلوسیو کلب بن چکے ہیں. دنیا میں ان کا کوئی کچھ نہیں ہے، کل ان کا دنیا میں رول نہیں رہے گا. تو اپنے دین کو اپنے کچھ محدود طبقے میں لا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، شر نہیں کر رہے ہیں، لیکن خیر کو بہت ہی محدود کر لیا ہے. جو خیر محدود ہوتا جاتا ہے وہ اللہ والا خیر نہیں ہوتا، انسان والا خیر ہوتا ہے. تو یہ وہ ہیں کہ خیر کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے، غیر کے لیے ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی قوم بن کر ہر سال ان کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے. یہ دنیا کے کل ناجی نہیں ہو سکتے، یہودی بھی دنیا کے ناجی نہیں ہو سکتے. یہودی نجات دے نہیں سکتے اس لیے کہ شر پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ نجات اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان کی خیر کی قدرت اتنی محدود ہو گئی ہے اور روز بروز محدود تر ہوتی جا رہی ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہندو قوم کے بارے میں جس کا بہت ہی بڑا سابقہ ہے، بہت زیادہ انہوں نے کام کیے، ان کی کتابوں میں آپ کو بڑی اچھی توحید مل جائے گی۔ ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے ہم بت پرستی نہیں کرتے اور بت پرستی کے خلاف ہیں، لیکن ان کے اندر بھی وہی ہو گیا ہے کہ ان کی جو بڑی اکثریت ہے وہ بت پرستی پہ آ چکی ہے۔ جیسے بت پرستی آتی ہے، ہر جگہ کا بت اپنی اہمیت جتاتا ہے۔ جب اہمیت جگہ سے جڑ جاتی ہے تو فکر چھوٹی ہونے لگتی ہے۔ جب فکر جگہ سے جڑ جاتی ہے تو عقل بھی ماورائے مادہ سے، روح سے، اللہ سے ارتباط کھو دیتی ہے۔ تو نتیجے میں ان میں رسومات اتنے بڑھ گئے، اتنے رسومات بڑھ گئے کہ اب ان کی توحید ان کے پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے، ان کی توحید ان کے پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے۔ عمومی طور پر بت پرستی اور ہندوازم کو ایک کر دیا گیا ہے، جبکہ سناتن دھرما کے عنوان سے بت پرستی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سناتن دھرما کا مطلب یہ ہے دین ابدی، اٹرنل ریلیجن۔ اٹرنل ریلیجن میں بت کہاں سے آ گیا؟ بت تو کسی سنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا انسان پہلے دن سے بت تراشنے کی قدرت رکھتا تھا؟ ہماری آرکیالوجی کی اسٹڈیز بتاتے ہیں کہ پہلے کچھ نہ کچھ گھس لیتے تھے، لکیریں مارتے تھے، بیل اتار دیتے تھے۔ یہ ہم کو ملتا ہے، بت تراشی کہاں ہوئی؟ بہت بعد میں ہوئی۔ تو بت کا تراشنا بعد میں آیا، دین بتوں سے پہلے تھا۔ تو اگر وہ دین اٹرنل ریلیجن تھا، دین ابدی تھا، تو یقیناً اس میں بت پرستی نہیں ہے۔ اور کچھ بڑے ہندو تھنکر اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ بت پرستی ہندوازم کی بیسز نہیں ہے، یہ بعد میں بدعت کے طور پہ لائی گئی ہے۔ ہندوازم کہہ کا شکار ہو گیا، شرک کا شکار ہو گیا، اور نتیجے میں اس کی جو توحید تھی جو موجود ہے اور جو حجت کے طور پہ باقی ہے، اور کچھ لوگ اس توحید پہ جو باقی ہیں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ توحید کو زندہ کیا جائے، لیکن امت عام طور پر شرک کا شکار ہو گئی ہے۔ عبادتیں ظاہری زیادہ، داخلی کم ہو گئی ہیں۔ تو نتیجے میں دین کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، تیوہار ہوتے ہیں، اس میں چمک زیادہ، فکر کم ہے۔ اب بچ گئے کون؟ بدھسٹ۔ بدھسٹ ایک زمانے میں بہت پھیلے، لیکن ہوتے ہوتے ان میں بھی بت پرستی کا غلبہ ہوتا گیا۔ گوتم بدھ جو آئے تھے بت پرستی سے دور کرنے کے لیے، انہی کا بدھ بنا لیا گیا۔ اب بڑے بڑے بدھا آپ کو تھائی لینڈ میں ملیں گے، انکور وٹ میں، آپ کو سیلون میں ملیں گے، ہمارے یہاں پر ہے۔ لیکن جو بدھا کی اخلاقی تعلیمات ہیں، جو مفصل ہیں، بہت مفصل ہیں، سیکھنے کے قابل ہیں، وہ سب گم ہو گئے، وہ سب گم ہو گئے۔ آخری میں تذکرہ مسیحیت کا، مسیحیت میں جو ابتدا میں رسول کے عنوان سے عیسیٰ پیش کیے گئے، ہلکے ہلکے ان کو خدا کا رنگ عیسیٰ کے بعد دیا گیا۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب تک میں ان میں تھا میں نے ایسا ان سے کچھ نہیں کہا تھا، تو جانتا ہے میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ وہ بھی ہلکے ہلکے، آہستہ آہستہ دین توحید سے دور ہو گئے، اور اخلاق کی حد اس حد تک آ گئے ہیں کہ اب ان کے دین میں ہم جنس بازی کو قبول فقط نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پادری بھی ہم جنس باز ہو سکتا ہے، اس کی بھی کچھ چرچز نے اجازت دے دی ہے۔ مرد اور مرد کی شادی کو کچھ چرچز قبول کرنے لگے ہیں، عورت کی عورت سے شادی کچھ چرچز قبول کرنے لگے ہیں۔ یہ کیفیت میں آ گئے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں اس پر قوموں کو عذاب کیا گیا تھا، واضح طور پر لکھا ہے۔ قوم لوط کا تذکرہ ان کے پاس بھی ہے۔ اس کے باوجود نہ فقط قبول کر رہے ہیں، لیکن پادری بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو رہبانیت تھی، موناسٹسزم تھا، ہر قسم کے جنسی عمل سے یہ بچنا چاہ رہے تھے۔ وہ کدھر، یہ کدھر؟ شریعت تمام طور پر ان کی ختم ہو چکی ہے، شریعت کی جگہ انہوں نے سیکولر لاس کو لا لیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پورے قوانین ان کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں۔ کرسچینٹی لگ بھگ یورپ میں اور امریکہ میں ایک اخلاقی حرکت تک ایجاد نہیں کر سک رہی ہے، بلکہ بد اخلاقیوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو ریسیونگ اینڈ پر پا رہی ہے، اور نتیجے میں روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ چرچز تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، یا مسجدیں بن رہی ہیں ان کی جگہ پر، یا کلب بن جا رہے ہیں۔ چرچز کو لوگوں نے شراب خانوں میں تبدیل کیا ہے، ایک نہیں بیسوں۔ آج کے دن اب ذمہ داری مسلمانوں پر آ جاتی ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی بھی حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیام تو ہے، لیکن آپسی اختلاف، جہل، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، اللہ کی رحمت کی جگہ پر اپنے غضب کو آگے لانا، ایک دوسرے پر یلغار، اور سیاست کے آنے کے نتیجے میں ہم لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، شیعہ سنی سے، سنی شیعہ سے، خود سنی آپس میں کئی فرقے، اس کے بعد شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ہر انسان اپنی اپنی دھن میں، کلو حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کی آیت، ہر گروپ اپنے پاس جو ہے اس میں بہت زیادہ خوش ہے۔ قرآن نے کوئی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، قرآن نے کوئی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر گروپ اپنے پاس جو ہے اس میں فرح خوش۔ اب بتلائیے کہ آج اگر حرکت ہو سکتی ہے تو جو بنیادیں ہم نے یہاں پر پیش کی، اور وہ جو تمام ادیان میں پہلے سے موجود تھا، جس پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ پاکیزگی تھی، کیونکہ اللہ کے پاس سے جو کچھ آیا، جس قوم کو آیا، قرآن کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ہدایت دی ہے، ہم نے ایک بستی کو بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے، اور اس کی رحمت اس کا تقاضا رکھتی ہے کہ وہ کسی کو بغیر ہدایت کے نہ چھوڑے۔ ہدایت سب کے پاس آئی، اب یہ ہدایت کو ڈھونڈ کے نکالیں گے کون؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ ہی کریں گے کہ جو دوسروں کی کتابوں سے ایمان کی باتیں نکالیں گے۔ ہر جگہ سے پوری دنیا میں ہمارا ذمہ ہے، ورنہ ہم اس صفت کے حقدار نہیں ہوں گے کہ ایمان فقط قرآن کے اوپر لانا کافی نہیں ہے، تمام کتابوں میں جو کافی حد تک تبدیل کی جائی گئی ہیں، ان میں سے وہ ہدایت کے نور کو نکالنا، یہ ذمہ وہ رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب جا کر ہماری بنیادیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں تک ہوگا تو پھر متقی کی بنیادیں ہوں گی، اور ایسے کی اللہ ہدایت کا وعدہ کرتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ اتنی بڑی ہدایت کے ذمے کو رکھ کر جو سمجھتے تھے وہی قیام کرتے تھے۔ رسول کے بعد ہدایت محدود ہوتے گئی۔ رحمت للعالمین جب ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہر انسان اپنی جگہ کے اوپر یہ محسوس کرنے لگا کہ جو دنیا ہم کو مل رہی ہے، ہم وہ رسول کی امت کیوں کر رہے ہیں، ہم کو مل رہی ہے تو مادی چیزوں کو، جب ان کے پاس مادی چیزیں آنا شروع ہوئیں تو وہ بغیر اس کے دیکھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط اس کو لینے لگے۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت تھی وہ سب سے بڑا مومن بن گیا، جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت تھی وہ سب سے بڑا مومن بن گیا۔ تو جب سب سے بڑا مومن سب سے زیادہ مال رکھنے والا ہوا تو سب مال پر دوڑ پڑے۔ اب جب لوٹ مچی، فتوحات ہوئے، فتوحات کے نتیجے میں مال و دولت آیا، ان کو خوب ملا، ان کے پاس گھوڑے آ گئے، ان کے پاس کنیزیں آ گئیں، ان کے پاس درہم اور دینار بڑھتے گئے، مسلمان ہدایت کی باتوں کو بھولتا گیا، اس رسول کے بارے میں یاد اس کو کچھ نہیں رہا کہ جو بھوک کو برداشت کر کر ہدایت پہنچایا تھا، جو پیاس کو برداشت کر کر ہدایت پہنچایا تھا، جو زخم کھا کھا کر ہدایت پہنچایا تھا، جو سادگی کا نمونہ تھا، جو غلام کی بیٹھک بیٹھتا تھا، یہ سب ختم ہو گیا۔ رسول کے نام پر لوگ شاہ بن گئے، شہنشاہ بن گئے، بڑے بڑے محل تیار کر لیا۔ یہ دنیا پرستی کا کاروان ہم دیکھتے ہیں کہ یزید تک پہنچتا ہے، اور یزید اسی دنیا پرستی کی بنیاد پر حسین سے تقاضۂ بیعت کرتا ہے، حسین مخالفت کرتے ہیں، مدینے سے مکہ اور مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب قافلہ کربلا پہنچ جاتا ہے، سختیاں شروع ہوتی ہیں، سات محرم سے پانی بند کیا جاتا ہے، سات محرم سے پانی بند کیا جاتا ہے۔ آٹھ محرم کو ہم مصائب علمدار بیان کرتے ہیں، حضرت ابو الفضل العباس کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ عباس بھی جب امام حسین کہتے ہیں عباس یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ قیام کو خیمگاہ کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے پانی سے دور تاکہ پانی پر ان کا قبضہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے بغیر چوہوں چرا کے، عباس خیام حسینی کو منتقل کر دیتے ہیں، پانی میں اور خیمگاہ میں فاصلہ ہو جاتا ہے، فوج اس کی حفاظت کرتی ہے کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ نہ پائے، خیام حسینی تک پانی پہنچ نہ پائے۔ سات سے مکمل پانی بند کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس کی وہ شخصیت ہے کہ جو حسین جو کہہ دیں سو کرنے کو تیار، جو کہہ دیں۔ کربلا سے بہت پہلے ایک ذکر ملتا ہے کہ جہاں پر حسین کہتے ہیں اے عباس میں تجھ پر فدا، یہ کربلا والے عباس کی ہی ہو رہی بات، عباس کی وہ ہستی تھی جس کو حسین، جس پر رسول فدا تھے، کہہ رہے ہیں عباس میں تجھ پر فدا، یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ عباس ہم دیکھتے ہیں کہ جب شمر آتا ہے اور امان نامہ لے کر آتا ہے عباس کے لیے اور ان کے تین بھائی عبداللہ، عثمان اور جعفر کے لیے، یہ کہہ کر ابن زیاد کے پاس سے کہ ام البنین سے اس کے قبیلے کا کوئی دور سے تعلق تھا، تو اس عنوان سے وہ آتا ہے اور قیام حسینی کے پاس آ کر چلاتا ہے، کہتا ہے میری بہن کے بچے کہاں ہیں؟ حضرت عباس خاموش رہتے ہیں، امام کہتے ہیں گرچہ فاسق ہے اس کا جواب دے دو، گرچہ فاسق ہے اس کا جواب دے دو۔ عباس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے امان نامہ لایا ہوں، اگر چاہو تو بچ کر چلے جاؤ۔ یہ امان نامہ امام حسین کو مدینے کے والی کے طرف سے بھی ملا تھا، یہ امان ناموں کو اللہ سے امان حاصل کرنے والے کو کوئی مفہوم اور معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امیر پر کہ جس نے یہ امان نامہ بھیجا ہے۔ جو امان الہی میں رہتے ہیں ان کو اللہ کی امان کافی ہے، یہ کہہ کر واپس آ جاتے ہیں۔ عصر نو محرم، عصر نو محرم، لشکر یزیدی میں ہلچل مچتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام عباس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں عباس ذرا جا کر دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے۔ عباس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہوئے عمر ساتھ سے کہتا ہے کہ مجھے حکم آیا ہے کہ یا تسلیم یا بیعت، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، یا تسلیم کر کر بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو، تمہارے پاس اختیار ہے، یا تسلیم ہو جاؤ یا جنگ لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ عباس جانتے ہیں مزاج حسینی کیا ہے، لیکن اطاعت کی کیفیت دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں واپس جا کر آؤں گا پوچھ کر، بآسانی کہہ سکتے تھے، جانتے تھے مزاج حسینی کیا ہے، کہتے ہیں نہیں جا کر آؤں گا۔ امام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا امام ایسا کہہ رہے ہیں، امام فرماتے ہیں حیات من الذلہ، ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کی عزت ہم کو یہاں تک لائی ہے اور اللہ ہی کی عزت ہمارے شامل حال ہے، حیات من الذلہ، ذلت ہم سے قریب نہیں آ سکتی۔ عباس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تسلیم ہونے والے نہیں ہیں، ہم تسلیم ہونے والے نہیں ہیں، شام کیونکہ ہوتی رہتی ہے تو جنگ رات کے لیے ٹل جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شب عاشور، امام سب کو اکٹھا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تمہارے لیے یہ کوئی تقاضا نہیں ہے کہ مجھ پر تم شہید ہو جاؤ, مجھ پر تم مٹ جاؤ, تمہیں میں آزاد کرتا ہوں, میری بیعت اٹھا لیتا ہوں, تم لوگ سب یہاں سے جا سکتے ہو, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم کو ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے رک جاؤ, بیعت اٹھا لیتے ہیں. سب سے پہلے کھڑا ہونے والا وہی جری علمدار کہتا ہے کہ یا امام آپ کے بعد زندگی کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے, ہمارے پاس اندھیرے میں جینے کی کوئی آرزو نہیں ہے, سب کو امام بشارت شہادت دیتے ہیں. روز عاشورہ نمودار ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک اصحاب شہید ہوتے جاتے ہیں, ایک کے بعد ایک اصحاب شہید ہوتے ہیں, اس کے بعد ہاشمین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اکبر جاتے ہیں, قاسم جاتے ہیں, اونو محمد جاتے ہیں, ایک کے بعد ایک عباس کے تین بھائی شہید ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک مرحلہ ان سب کے لاشوں کو لا کر حرم میں رکھنے کا, خیمہ میں رکھنے کا ذمہ عباس کا ہوتا ہے, حسین کا ہوتا ہے. جب وہ وقت آتا ہے کہ عباس اور حسین اکیلے رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا امام اذن چاہتا ہوں, اذن چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں کہ اے عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو. کہتے ہیں یا امام وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں اب علمدار ہوں. امام کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو جانتے ہو کہ بچوں کی پیاس سے کیا حالت ہوئی ہے, اگر ہو سکے تو پانی کے لیے کچھ ہو سکے تو انتظام کرنا, پانی کے لیے سبیل کا اختیار کرنا. تو یہ کہہ کر عباس نکلتے ہیں, جا کر مخاطب ہوتے ہیں فوج سے اشقیا کی, کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کیا کر رہے ہو, رسول کے نواسے پر اور ان کے خانوادے پر پانی روک لیا ہو, روک لیا ہے تم نے, تم کو اندازہ بھی ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. شمر جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ اگر یہ پوری کائنات پانی ہو جائے اور ہمارا تسلط اس پر ہو جائے تو ہم کسی شکل سے ایک چلو پانی بھی وہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے. اس قسم کی نفرت ہوتی ہے دنیا پرستوں کو اللہ والوں سے. عباس حملہ کرتے ہیں, حملہ کرنے کے بعد فوج ٹکتی نہیں ہے, جاتے ہیں فرات کے کنارے, خشک مسکیزے کو پانی میں ڈالتے ہیں, اس کے بعد چلو بھر پانی اٹھاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ نفس تو پانی چاہتی ہے اور زندہ رہنا چاہتی ہے حسین کے بعد, یہ کہہ کر خشک دہان لے کر جاتے ہیں, خشک دہان لے کر واپس آتے ہیں, لیکن مشک کو عباس نے بھر لیا ہے, مشک میں پانی بھر چکا ہے. اب یہی فکر کہ یہ مشک کو کہیں دور سے کوئی تیر کا نشانہ نہ بنا دے, عباس اپنے آپ کو درختوں سے نزدیک ہو کر حرکت دیتے ہیں تاکہ دور سے کوئی تیر نہ آ کر مشک کو لگ جائے. یہ حرکت کرتے وقت اشقیا کو یہ موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ عباس کے ہاتھ پر حملہ کر سکیں. عباس کا دایا ہاتھ قلم ہوتا ہے, پھر بایا ہاتھ قلم ہوتا ہے, اس کے بعد ایک تیر آتا ہے جو مشک کو چھید دیتا ہے, پانی کے بہتے بہتے عباس کی امید بھی ختم ہوتی جاتی ہے. عباس اب حرکت نہیں کرتے, فوجوں کو موقع مل گیا ہے, ایک گر سر پر پڑتا ہے عباس, گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے, زمین پر آ جاتے ہیں, امام کو سلام پہنچاتے ہیں, یا امام میرا آخری سلام. امام جب عباس کے بالین پر پہنچتے ہیں تو ایسی حالت کسی شہید کی نہیں دیکھی, سر پر گرس پڑا ہے, ہاتھ دونوں قطع ہو چکے ہیں, آنکھ میں تیر پیوست ہے, بانل ان کے ساروں فی وجہ الحسین لما قتل العباس. جب عباس قتل کر دیے گئے تو حسین کی صورت پر شکستگی کے آثار نظر آنے لگے اور خود کہتے ہیں الان ان کا سر زہری وقلت ہلتی, اب میری کمر ٹوٹی ہے, اب میرے تدابیر کم ہو گئے ہیں. وسیعلم الذین ظلموا.